باہر والے پنکھے میں ایک بجائے دوسرے چلا دیتے
ہیں. اچھا جی الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه او كما قال عليه السلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكنه اخي وصاحبي وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم. دروسی پڑھ لیجیے سب حضرات. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و حبیبنا و شفیعنا و اصحاب رسول. محترم بزرگو اور عزیز بھائیو, امت مسلمہ اس وقت شدید کرب اور عالمی سطح پر بدترین دباؤ کا شکار ہے. قوموں پر اس طرح کے حالات میں ایسی قیادت کی ضرورت ہوتی ہے جو ملی خیر خواہی, روشن ضمیری اور جرأت مندانہ فیصلوں کے لیے دور رس نگاہ رکھتی ہو. زمانہ قریب میں مسلمان قائدین کی ایسی بڑی تعداد جو مسلمانوں کے اتحاد ملی کے لیے سرگرم اور امت مسلمہ کے وسائل اور قدرتی ذرائع کو مسلم امہ کے لیے محفوظ کرنے کی خاطر کوشاں تھی, سازشوں کا شکار ہو کر رحلت کر گئی. آج بڑے قد کا کوئی نمایاں لیڈر امت کی اجتماعی قیادت کے لیے دکھائی نہیں دیتا. اللہ اس امت کو ایسی قیادت نصیب فرمائے. جبکہ دیگر اقوام اپنے مختلف اتحاد قائم کر کے کم از کم مسلمانوں کے خلاف ایک سٹیج پر کھڑی نظر آتی. میرے بزرگوں اور دوستوں, امت مسلمہ کو ان حالات میں ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے ان کرائسس سے نکلنے کی راہ متعین کرنی ہے, یہ ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے. اس طرح کے پریشان کن حالات میں ہمارے لیے ایک بڑا ماڈل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے منصب خلافت سنبھالنے کے بعد انتہائی پریشان کن درپیش چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے ایسے فیصلے کیے جنہوں نے امت کے ڈھانچے کو بالکل آغاز میں ہی بکھرنے سے بچایا، اور یہ تمام فیصلے بعد کے سنہری دور خلافت کی بنیاد بنے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 21 یا 22 اگست 634 عیسوی، 21 یا 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری، تھوڑے سا کم کر، پیر کے روز اس دار فانی سے انتقال کر گئے۔ آپ 2 سال 3 ماہ 9 یا 11 دن یعنی کل 807 دن منصب خلافت پر فائز رہے۔ اختصار کے ساتھ ان کا تعارف ہم یوں سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد الکعبہ تھا، نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات نے بدل کر ان کا اسم گرامی عبداللہ رکھا۔ آپ کی کنیت مشہور ابو بکر ہے، بکر عربی میں صحت مند سرخ جوان اونٹ کو کہتے ہیں، آپ اونٹ بڑا پسند کرتے تھے، اسی لیے آپ کی کنیت ابو بکر یعنی اونٹوں والا قرار پائی، جیسے ابو ہریرہ بلی والا یا ابو ذقن داڑھی والا یا ابو تراب مٹی والا۔ آپ کو 2 لقب زبان نبوت سے ملے، ایک صدیق اور دوسرے عتیق۔ احد پہاڑ پر نبی کریم علیہ الصلات و التسلیمات اپنے رفقاء سمیت گئے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، تو قدرتاً احد پہاڑ میں ایک زلزلے کی کیفیت ہوئی، لرزش ہوئی، تو آپ نے اپنا عصا یا اپنا قدم احد پہاڑ پر مار کے فرمایا، اثبت یا احد، اے احد ٹھہرو، فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، تم پر ایک نبی ہیں، ایک صدیق ہیں اور 2 شہید ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے، جوں ہی داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا، انت عتیق من النار، تم جہنم سے آزاد کیے ہوئے فرد ہو، انت عتیق اللہ من النار۔ بلکہ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کے درمیان چلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا، من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر ابا بکر، جس نے اس زمین پر جہنم سے آزاد فرد کو دیکھنا ہو تو وہ ابو بکر کو دیکھے۔ یوں 2 لقب ملے، صدیق کا اور عتیق کا، زبان نبوت سے۔ اور اللہ تعالی نے قرآن کریم کی 6 آیات میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا،
اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی حوالوں سے پہلے مقام پر ہیں، امت میں پہلے نمبر پر یا پہلے مقام پر ہیں. چھ آیات قرآنی ہیں جن میں صدیق اکبر کا ذکر آیا ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب غار میں، اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے اور اللہ کے حبیب نے اپنے ساتھی اور صحابی سے کہا، یعنی قرآن کریم میں واحد ابو بکر ہیں جن کو اللہ نے صاحب کہا ہے حضور کا. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب انہوں نے اپنے ساتھی اور صاحب سے کہا، لا تحزن، غم نہ کیجئے، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ. سورہ زمر کی آیت نمبر 33 میں ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. جو سچ لے کر آیا ہے اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی ہے، دونوں متقی. سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں ہے، لا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى. یہاں اللہ نے اپنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھی کو اولو الفضل کہا، اولو السعۃ کہا. اور سورہ لیل میں ہے، وسیجنبھا الاتقى. یہاں اتقى کہا. سورہ لیل کی آیت نمبر 5 اور 6 میں ہے، وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. یہاں بھی صدیق اکبر کا ذکر ہے. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ہے، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. مُنْعَمْ عَلَيْهِ. گویا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو جو القاب دیے ہیں، ان میں صاحب ہے، ان میں صدیق ہے، ان میں صاحب فضل ہے، ان میں صاحب وسعت ہے، ان میں اتقا ہے، ان میں منعم علیہ ہے، اور ان میں ولسوف یرزا. یہ ایسا ہے کہ جو آئے گا تو ہم اس کو راضی کر کے چھوڑیں. صدیق اکبر تاریخ اسلام میں وہ واحد فرد ہیں جن کی چار پشتیں صحابی ہیں. باپ بھی صحابی، خود بھی اور بیوی بھی صحابی، تین بیٹے صحابی، عبد الرحمن، عبداللہ اور محمد، تین بیٹیاں صحابیہ، سیدہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت اسماء اور حضرت ام کلثوم، اور نواسے بھی صحابی، عبداللہ ابن زبیر. اور یہ چار پشتیں صحابی اوپر تلے، یہ اعزاز اللہ نے صدیق اکبر کو عطا فرمایا. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، یہ پہلے مبلغ ہیں، یعنی کئی حوالوں سے آپ کا پہلا نمبر ایمان لانے میں پہلے، مبلغ ہونے میں پہلے، کہ آپ کی دعوت پر وہ 10 صحابہ کے جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی، ان میں سے 5 صدیق اکبر کی دعوت پر مسلمان ہوا. حضرت عثمان بنو امیہ سے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بنو اسد سے، حضرت سعد بن ابی وقاص بنو زہرہ سے، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف. یہ پانچوں کے پانچوں جلیل القدر صحابہ جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی ہے، اور جن کو حضرت عمر نے اپنے بعد خلافت کی کمیٹی میں منتخب کیا تھا، یہ صدیق اکبر کی دعوت پر مسلمان. خطیب بھی پہلے، کعبہ میں اللہ کی توحید کا اعلان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، کفار نے پتھر مارنے اور جوتے مارنے شروع کیے، اور زیادتی اس قدر کی کہ سر پر جوتے مارے اور پتھر مارے. حال یہ تھا کہ سر کے بال چٹکی میں لیتے تو بال چٹکی میں آ جاتے تھے، بے ہوش ہو گئے. والدہ پاس بیٹھی ہیں، ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی ہیں، جب ہوش میں آئے تو والدہ نے پانی دیا کہ پانی پیجئے، حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ سے ایسے پانی کو ہٹا کے فرمایا کہ یہ بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے، ما فعل برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے حبیب کے پاس لے جاؤ تاکہ مجھے اطمینان ہو کہ وہ خیریت میں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لڑکڑاتے قدموں کے ساتھ گئے، آپ نے آگے بڑھ کے سینے سے لگا لیا اور پیشانی چوم لی۔ پہلی مسجد کے بانی بھی صدیق اکبر ہیں، اپنے گھر کو مسجد بنا لیا، بیت صدیق اکبر، مسجد بیت صدیق اکبر، اور وہاں قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ تب کفار نے کہا تھا لا تسمعوا لہذا القرآن والغو فیہ، اس قرآن کی آواز کو روکو اور بند کرو اور شور بچاؤ، ورنہ قرآن اگر لوگوں کے کانوں میں پڑا تو قرآن اپنا راستہ خود بناتا ہے، غالب آ جائے۔ نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا رآ ابا بکر و عمر، ابو بکر اور عمر دونوں کو دیکھا تو فرمایا ہاذان السمع والبصر، یہ میرے لیے ایسے ہیں جیسے کان ہوتے ہیں اور آنکھ ہوتی ہے۔ پہلے مشیر خاص، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اما وزیرا یا فی الارض من اہل الارض فابو بکر و عمر، میرے وزیر دنیا میں زمین پر ابو بکر ہیں اور عمر ہیں۔ اس طرح کے مشیر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات صبح شام دو مرتبہ، صبح بھی اور شام بھی، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے مشورہ کرنے کے لیے۔ مدینہ کے لیے ہجرت کا انتخاب کا طے ہوا تو صدیق اکبر ساتھ چلے، غزوات میں تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ پہلے امیر الحج سن 9 ہجری میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے صحابہ کو بھیجنا چاہا تو 300 افراد کا قافلہ تیار ہوا اور اس کی قیادت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دی گئی۔ یوں کئی حوالوں سے آپ کا پہلا نمبر، بلکہ امت کے پہلے امام، نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کی ظاہری حیات مبارکہ میں 17 نمازیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو پڑھائیں، اور حضور نے فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم غيره، جس قوم میں ابو بکر موجود ہو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی اور اس کی امامت کرائے، بلکہ امت نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب نبی کریم علیہ الصلات و تسلیمات کی طبیعت پر کچھ بہتری کی کیفیت آپ نے محسوس کی تو آپ نے پردہ ہٹا کے اپنے لگائے ہوئے اس باغ کو دیکھا اور دیکھا کہ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو خود تشریف لائے باہر، صحابہ میں ایک ہلچل سی مچ گئی، صدیق اکبر نے بھی محسوس کیا تو ہٹنے لگے پیچھے، تو آپ نے صدیق اکبر پر کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا رک جاؤ رک جاؤ، خود صدیق اکبر کے آگے بیٹھے ابو بکر، حضرت ابو بکر نبی کریم علیہ السلام کی قیادت میں اور امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں اور باقی ساری قوم اور ساری امت اور ساری جماعت صحابہ ابو بکر کی قیادت میں نماز پڑھ رہے ہیں، بلکہ حضور اکرم حضرت اللہ بن عمر فرماتے ہیں قال لابی بکر، حضور نے ابو بکر سے فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، غار میں بھی تم میرے ساتھی ہو اور کل حوض کوثر پر بھی میرے ساتھی ہو۔ ایک اور موقع حضرت اللہ بن عمر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض، میں پہلی وہ ہستی ہوں کہ زمین جس کے لیے کشادہ ہوگی اور کھلے گی اور قبر کھلے گی، ثم ابو بکر ثم عمر، پھر میری امت میں ابو بکر پر کھلے گی، پھر عمر پر کھلے گی، ثم آتی اہل البقی، پھر اہل بقی کی طرف میں آؤں گا، فیحشرون معی، وہ سارے میرے پیچھے آ جائیں گے، ثم انتظر اہل مکہ، پھر میں مکے والوں کا انتظار کروں گا، حتیٰ کہ حرمین کے درمیان اکٹھے ہو جائیں گے مکے والے بھی اور مدینہ منورہ والے بھی۔ اسی طرح ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا اما انک یا ابا بکر، اے ابو بکر سن لے، انت اول من یدخل الجنت من امتی، میری امت میں سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا وہ ابو بکر ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کرتے تھے کاش میری ساری زندگی کے عمل ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن کے عمل کے برابر ہوتے. رات ہجرت والی جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو غار میں لے جانے سے پہلے خود گئے، تفصیل آپ کو معلوم ہے، بلکہ اس روایت میں یہ ہے کہ سانپ کے ڈسنے کے زہر سے وکانا سبب موت ہی، حضرت عمر نے فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر کے دنیا سے رحلت فرما ہونے کا ایک سبب یہ بھی بنا کہ وہ زہر جو سانپ نے جب ڈسا تھا اس کا اثر آج ظاہر ہوا اور دنیا سے رحلت فرما ہوا. اور دن جب قبائل نے زکات سے انکار کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ گنجائش نکالنا چاہی تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ جاہلیت کے زمانے میں تم جبار تھے اور آج بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہو، اینقص الدین وانا حی، میرے جیتے جی دین میں نقص آ جائے یہ میں کبھی برداشت نہیں کروں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بزرگوں اور دوستو، میں نے چند باتیں ان کے تعارف میں اس لیے ذکر کر دی کہ منصب خلافت سنبھالنے کے بعد جو درپیش چیلنجز سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھے ان میں انہوں نے ایسے فیصلے کیے کہ جنہوں نے امت کے ڈھانچے کو بکھرنے سے بچایا. سب سے پہلا جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنی خلافت کے دور میں مسئلہ پیش آیا وہ یہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما ہوئے تو فوری طور پر تین طرح کے رد عمل سامنے آئے. بعض لوگوں کا گمان یہ تھا کہ یہ موت نہیں ہے بلکہ ایک قسم کی حالت ہے جو وحی کے وقت پیش آتی ہے. بعض لوگوں کا گمان تھا کہ موت منافی مرتبہ نبوت ہے، منافقین نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دین کے نظام کو درہم برہم کرنے کے لیے پختہ ارادہ کر لیا، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے تھے. اس خطرناک صورتحال کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح سے ہینڈل کیا کہ آتے ہی، چونکہ جب یہ معلوم ہوا کہ کچھ آپ کی طبیعت بہتر ہے تو آپ اپنے دور کے گھر چلے گئے تھے، وہاں خبر ملی، تو آتے ہی سیدھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے جسد اطہر کے پاس گئے اور چہرے مبارک سے چادر اٹھائی اور پیشانی مبارک کو بوسا دیا اور یقین کے ساتھ سمجھ لیا کہ آپ رحلت فرما گئے ہیں. پھر کہا وا نبیہ ہو، وا خلیلہ ہو، وا صفیہ ہو، ہائے میرے محبوب، ہائے میرے مخلص اور حقیقی دوست. روتے رہے اور پیشانی چومتے رہے اور کہنے لگے بے ابی انت تبت حیجن و تبت میتن، اے پیارے آپ نے بہت پاکیزہ زندگی گزاری اور پاکیزہ ہی رحلت فرمائی ہوئی. فلما خرجا، پھر باہر نکلے، مر بھی عمر بن الخطاب، دیکھا کہ عمر بن الخطاب کھڑے ہیں، وہ یقول، اور وہ کہہ رہے ہیں ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات رحلت فرما نہیں ہوئے. وہو لا يموت حتى يقتل الله المنافقين وحتى يخزي الله المنافقين، جب تک منافقین کو رسوا اللہ نہیں کرتا تب تک اللہ کے حبیب دنیا سے رحلت فرما نہیں ہوں گے. فقال ایها الرجل، یہ عجیب سٹیج تھی، عجیب صورتحال تھی، لوگ پریشان ہیں، عجیب کیفیت ہے، صحابہ پریشان ہیں. فقال ایها الرجل، تو حضرت صدیق اکبر نے حضرت عمر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اربع نفسک، اپنے حال پر رحم کرو. فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ، اس لیے کہ اللہ کے حبیب اب رخصت ہو گئے۔ أَلَمْ تَسْمَعِ اللَّهِ، کیا تو نے اللہ کی یہ بات نہیں سنی؟ يَقُولُ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ قرآن کریم کی آیات پڑھی اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد فرمایا، ایوہ الناس، اے لوگو، ان کان محمدا الہکم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم اپنا الہ مانتے تھے، الذی تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے تھے، فإن الہکم قد مات، تو تمہارے الہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ وَإِن كَانَ إِلَٰهُكُمُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ، اور اگر تمہارا الہ وہ ہے جو آسمانوں میں اپنی قدرتوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالی کی ذات عالی، فَإِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَمْ يَمُتْ، تو تمہارے الہ پر کبھی موت نہیں آئے گی، وہ حی و قیوم ہے۔ ثُمَّ تلا، پھر قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ اس خطاب سے مسلمان مطمئن ہو گئے اور منافقین ٹھنڈے پڑ گئے، اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس خطاب نے ہماری آنکھیں کھول دیں۔ گویا کامیاب لیڈر اور کامیاب کمانڈر اور کامیاب قائد وہ ہوتا ہے جو حقائق کو حقیقت کی نظر سے دیکھ کر قوم کو حوصلے اور ہمت سے کام لینے کی تعلیم دے۔ ایک اور اختلاف جو اس کے بعد سامنے آیا اور امت کو، اب ذرا غور کیجئے، امت کو بکھرنے سے اور بالکل آغاز میں ہی امت کی اجتماعیت کو تفریق میں پڑنے سے بچانے کے لیے صدیق اکبر نے کیسے بنیادی فیصلے کیے۔ ایک اور اختلاف سامنے آیا کہ آپ کی کیفیت جنازہ کیسے ہوگی، نہلانے والوں میں تو خونی رشتہ دار شامل تھے، منگل کے دن آپ کے جسم مبارک کو تخت پر رکھا گیا، آپ کا جسم مبارک سے لباس نہیں اتارا گیا، اوپر سے پانی ڈالا گیا اور کرتے کے اندر ہاتھ ڈال کے جسم مبارک کو دھویا گیا، پھر کفن پہنا دیا گیا، پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ثم دعا الناس علی رسول اللہ یصلون علیہ ارسالا الرجال، فرمایا کہ اب گروپ در گروپ دس دس افراد اندر آئیں گے اور درود شریف پڑھتے ہوئے باہر نکل جائیں، حتی اذا فرغ منہم، پہلے مرد پھر اس کے بعد عورتیں، حتی اذا فرغ منہم ادخل النساء، جب عورتیں فارغ ہوئیں، حتی اذا فرغ من النساء ادخل السبیان، پھر بچے آئے، وَلَمْ يَأُمَّ النَّاسَ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ أَحَدٌ، اور کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کے لیے امامت نہیں کی، اس لیے کہ یہاں کسے جرت ہے امامت کی، بس دس دس افراد آ رہے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہوئے باہر جا رہے ہیں۔ پھر سوال یہ ہوا کہ دفن کہاں کیا جائے، کسی نے کہا کہ آپ کو مسجد میں دفن کیا جائے، صحابہ کچھ نے کہا کہ صحابہ کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کیا جائے، کچھ نے کہا کہ مکہ مکرمہ لے کے جایا جائے ابا اجداد کے ساتھ دفن ہوں، کچھ نے کہا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے جایا جائے اور وہاں جا کے تدفین ہو۔ یہاں بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلہ کیا کہ جس سے امت بڑے اختلاف سے بچی، آپ نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے حبیب سے یہ بات سنی ہے، ما قبض نبی یقول، آپ فرمایا کرتے تھے، ما قبض نبی الا دفن حیث قبض، کہ جہاں اللہ کے رسول اور نبی دنیا سے رحلت فرما ہوں وہیں ان کی قبر اور ان کا مزار بنتا ہے۔ فرفع فراش رسول اللہ الذی توفی فیہ، آپ کی چارپائی اور بستر اٹھایا گیا جس میں آپ دنیا سے رحلت فرما ہوئے تھے، فحفر له تختہ، اور اس کے نیچے پھر قبر کھودی گئی۔ پھر منگل گزر کر بدھ کی رات، رات کے درمیانی حصے میں آپ کی تدفین، منافقین نے فوری اقدامات شروع کیے اور ان کی افواہ سازی کے دوران یعنی ان کی کوشش یہ تھی کہ شور مچے اور خلافت کے منصب پر تقرری کے لیے مسائل پیدا ہوں. یہاں خلافت کے منصب پر کسی شخصیت کا تقرر ضروری تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے گھر میں موجود تھے. اذا رجل ینادی من وراء الجدار, دیوار کے باہر سے آواز آئی کہ اے ابن عمر, اے ابن خطاب, باہر آؤ, باہر آؤ. میں نے کہا جاؤ, ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی تجہیز و تکفین کے کام میں مصروف ہیں. تو ان صاحب نے کہا انصار نے بنو ساعدہ کے چھپر تلے اکٹھے ہو کر مشورہ کرنا شروع کیا ہوا ہے, ایسا نہ ہو کہ انصار کوئی ایسا قدم اٹھائیں جس سے کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے, آپ جا کر ان کی خبر لیجئے. فقلت لابی بکر انطلق, حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے حضرت بکر سے فرمایا کہ چلیے ذرا چلتے ہیں, صورتحال کا جائزہ لیں. جب باہر نکلے تو وہاں پہنچے تو انصار کا خیال یہ تھا کہ سیدنا سعد ابن عبادہ کی بیعت کر لی جائے, یا ایک رائے یہ تھی کہ ایک امیر انصار کا ہو اور ایک مہاجرین کا ہو. یہ بہت پریشان کن صورتحال تھی. اگر قیادت تقسیم ہو جاتی تو امت روز اول میں ہی بکھر جاتی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کھڑے ہوئے اور فرمایا یا معشر الانصار, اے انصار بھائیو, انا واللہ ما ننکر فضلکم, تمہاری فضیلت اور تمہارے شرف کا ہمیں پوری طرح سے اعتراف ہے. ولا بلاکم فی الاسلام, اسلام میں جو تکلیفیں تم نے اٹھائی ہیں ہم پوری طرح سے ان کی قدر کرتے ہیں. ولا حقکم الواجب علینا, اور تمہارا جو احترام ہم پر لازم ہے اس کو ہم پوری طرح سے تسلیم کرتے ہیں. ولكنكم قد عرفتم ان هذا الحي من قريش بمنزله من العرب ليس بها غيرهم, لیکن تمہیں معلوم ہے کہ قریش کسی اور کی قیادت پوری طرح سے قبول نہیں کرتے, لہذا میں تمہیں یہ مشورہ دوں گا کہ فنحن الامراء امراء وانتم الوزراء, قریش میں سے ایک کو امیر بناتے ہیں اور تم میں سے ایک اس کا وزیر ہوگا. فاتقوا الله ولا تصدعوا الاسلام, اللہ سے ڈرتے رہو اور فرقے میں تفرقے میں نہ کہیں پڑ جانا. میں دو نام پیش کرتا ہوں, حضرت بکر نے فرمایا میں دو نام پیش کرتا ہوں, ایک عمر کا اور ایک ابو عبیدہ ابن جراح کا, جس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ لو وہ تمہارے لیے مفید ہوگا. جب حضرت عمر نے یہ سنا کہ میرا نام پیش ہوا ہے تو حضرت عمر نے یہ فرمایا فواللہ لان اقتلا ثم احیا ثم اقتلا ثم احیا فی غیر معصیت احب الی من ان اکون امیرا علی قوم فیہم ابو بکر, خدا کی قسم میں بے گناہ مارا جاؤں پھر زندہ ہوں, پھر مارا جاؤں پھر زندہ ہوں, پھر مارا جاؤں, یہ مجھے قبول ہے, لیکن جس قوم میں ابو بکر موجود ہو ان کی قیادت مجھے قبول نہیں. کیا اعتماد ہے, کیا اعتماد ہے ابو بکر پر. ثم قل, حضرت عمر فرماتے پھر میں نے کہا یا معشر الانصار یا معشر المسلمین, اے انصار اور اے مسلمانوں, ان اول الناس بامر رسول اللہ من بعده ثانی اثنین اذ هما فی الغار ابو بکر السباق المبین, اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانے والا اور ثانی اثنین ابو بکر ہمارے اندر موجود ہے, تو پھر کسی اور کے ہاتھ پر بیعت کی کوئی گنجائش نہیں. پھر خود آگے بڑھے عمر اور ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی. فقال له سعد, پھر حضرت سعد کھڑے ہوئے اور کہا صدقتا, اے عمر آپ نے سچ کہا ہے, نحن الوزراء وانتم الامراء, ہم وزیر ہیں اور آپ امیر ہیں. پھر مسجد میں آ کر بیعت عام ہوئی, حضرت علی نے بھی بیعت کی, حضرت زبیر بن العوام نے بھی بیعت کی. یوں ایک بہت بڑا فتنہ جس کا خطرہ تھا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے ٹلا ہے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 افراد کا لشکر حضرت اسامہ کی قیادت میں شام کی طرف روانہ کیا تھا. ابھی یہ جا رہا تھا کہ ذی خشب کے مقام پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا. جب وہاں پڑاؤ ڈالا تو پتہ ملا, خبر ملی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ و تسلیمات رحلت فرما ہو گئے ہیں. تو یہ لوگ واپس آ گئے. واپس آ گئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ اب لشکر روانہ نہ کریں, حالات بڑے خراب ہیں. تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا, اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام, آج بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہو, زمانے جاہلیت میں بڑے چرت مند تھے. والذی لا الہ الا ہو لقد جرت الکلاب بارجل ازواج النبی, خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں, اگر لومڑ اور کتے آ کر ازواج مطہرات کے پاؤں بھی زخمی کر دے, ماردت جیشن وجہ رسول اللہ, جس لشکر کو حضور نے روانہ کر دیا ہے میں اسے واپس نہیں ہونے دوں. ولا حللت لواء عقده, جس پرچم کو حضور نے حوالے کیا ہے اور باندھا ہے میں اسے کھلنے نہیں دوں گا. فوجہ اسامہ, حضرت اسامہ کو لشکر سمیت روانہ کیا. جب یہ لشکر ان قبیلوں کے علاقوں سے گزرا جو ارتداد کا شکار ہو گئے تھے تو ان پر دھاک بیٹھی کہ اگر یہ طاقتور نہ ہوتے تو ایسا لشکر رومیوں کے لیے روانہ نہ کرتے. اسی طرح میراث نبی کا مسئلہ سامنے آیا. حضرت فاطمہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم, سورہ نساء کا دوسرا رکوع ہے. اس رکوع کی پہلی آیت کی روشنی میں ظاہر کے مطابق حضور کی میراث تقسیم ہونی چاہیے. تو سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی قدر و منزلت سر آنکھوں پر, لیکن اللہ کے حبیب کا فرمان یہ ہے کہ لا نورثو ما ترکناہ صدقۃ, ہم مال کا وارث لوگوں کو نہیں بناتے, ہم جو بھی چھوڑتے ہیں یعنی انبیاء کی جماعت جو بھی چھوڑتی ہے وہ صدقہ ہوتی ہے, ساری قوم پر, ساری امت پر تقسیم ہوتی ہے. والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ احب الی من ان اصل قرابتی, خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, حضور کی رشتہ داری مجھے تمام رشتہ داریوں سے زیادہ عزیز ہے, لیکن ولم اترک امرن رأیت رسول اللہ یصنعہ فیہا, میں وہی کام کروں گا جس کام کے کرنے کا حضور نے حکم دیا. اسی طرح زکات کے منکرین کے خلاف اعلان جنگ کیا. حضرت عمر نے کہا کہ آپ کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف کیسے اقدام کریں گے, تو آپ نے فرمایا, انا لو قاتل من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ, جو زکات دینے سے انکار کریں گے اور زکات اور نماز کے درمیان فرق کریں گے میں ان کے ساتھ قتال کروں گا, جو ان جب تک دونوں کو اکٹھا نہیں کرتے میں ان کے ساتھ قتال کروں. اسی طرح شام کی طرف ایک لشکر روانہ کیا. یہ بہت توجہ طلب بات ہے. حضرت ابو سفیان کے بڑے بیٹے, ان کا نام بھی یزید تھا, ان کو ایک علاقے کا امیر بنا کر روانہ کیا. خود پیدل چل رہے ہیں, وہ سوار ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے بھی پیدل چلنے دیں یا آپ سوار ہو جائیں. فرمایا نہیں نہیں. اور پھر جاتے ہوئے 10 وصیتیں کی. میں درخواست کروں گا ان تمام لوگوں سے جن کو کسی بھی حوالے سے قیادت میسر ہے, یہ بات ان کے لیے بہت توجہ طلب ہے. 10 وصیتیں کی. ایک یہ کہ تم جا رہے ہو, کسی عورت کو قتل نہیں کرنا ہے, کسی بچے کو قتل نہیں کرنا ہے, بڑی عمر والے بوڑھے کو قتل نہیں کرنا ہے, پھلدار درخت نہیں کاٹنا ہے, کسی بستی کو اجاڑنا نہیں ہے, بکری اور اونٹ ان کو کاٹنا نہیں ہے سوائے خوراک کے, کھجور کے درخت جلانے نہیں ہیں نہ جڑوں سے اکھیڑنے ہیں, اور خیانت نہیں کرنی ہے اور بزدلی نہیں دکھانی ہے. اور ساتھ ہی حضرت یزید ابن ابی سفیان جو حضرت سفیان کے بڑے بیٹے ہیں صحابی ہیں ان سے فرمایا ان لک قرابتن، دیکھو جس علاقے میں تم جا رہے ہو وہاں تمہاری رشتہ داریاں ہیں، خشیت ان تؤثرهم بالامارت، مجھے ڈر ہے کہ اپنی امارت کی وجہ سے اور اپنی قیادت کی وجہ سے اپنی برتری نہ جتانے لگو، وذالک اکبر ما اخاف علیک، اور مجھے سب سے زیادہ جس بات کا ڈر ہے وہ اسی کا ڈر ہے کہ وہاں تمہاری رشتہ داریاں ہیں اور تم اپنی رشتہ داری کے تعلق کی بنیاد پر وہاں کے اپنے عزیزوں کو اور رشتہ داروں کو نوازنے نہ لگ جانا کہیں. فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اس لیے کہ میں نے اللہ کے حبیب سے یہ بات سنی ہے، مَنْ وَلَّا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا، جس شخص کو مسلمانوں کا کسی محکمے کا کسی شعبے کا قائد بنایا گیا، کسی شعبے کا سربراہ بنایا گیا، فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَحَدًا مَحَابَاتًا، اور اس نے اس محکمے میں رشتہ داری کی بنیاد پر نااہل ہونے کے باوجود کسی کو بھرتی کر لیا، کسی کو سربراہی دے دی، کسی کو لیڈر بنا دیا، کسی کو محکمے میں نااہل ہونے کے باوجود ایسا منصب دے دیا جو اس دفتر میں یا اس شعبے میں کسی حوالے سے سینئر تھا یا کوئی بھی منصب دے دیا. فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے. لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ نہ اس کا فرض قبول کریں گے نہ نفل قبول کریں گے، حتی یدخلہ جہنم، یہاں تک اس جرم کی وجہ سے اللہ اسے جہنم میں نہ داخل کرے. اب ذرا غور کیجئے، یہ جو ہمارے ہاں اقربہ پروری ہے اور رشتہ داروں کو نوازنے کا حال ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ صدیق اکبر اپنے ایک کمانڈر کو کہہ رہے ہیں اور حضور کی بات سنا رہے ہیں. من واللہ من امر المسلمین، من واللہ من امر المسلمین شیئن فامر علیہم محاباتن احدن محاباتن، جس کو قیادت ملی اور اس نے اپنے رشتہ داروں کو نوازنا شروع کیا میرٹ کے بغیر نااہل ہونے کے باوجود، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے. لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے گے نہ نفل قبول کرے گے. اسی طرح فتنہ ارتداد کو کنٹرول کرنے کے لیے کمانڈر مقرر کیا جو بعد میں فاتحین ثابت ہوئے، حضور کے وعدوں کو پورا کیا، قرضے ادا کیے. ربیعہ ابن عبد الرحمن کو حضور نے فرمایا تھا کہ بحرین سے مال آئے گا، ہم تمہیں دیں گے، تم یہ آئے حضرت صدیق اکبر کے پاس کہ حضور نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا. آپ نے فرمایا مال تمہارے سامنے پڑا ہے، جن نے بھر سکتے ہو بک بھر کے لے جاؤ. جب وہ خوب بھر رہے تھے تو صدیق اکبر مسکرا رہے تھے. قرآن کریم کو دو تختیوں کے درمیان جمع کیا. اسی طرح مدعیان نبوت پیدا ہوئے، مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، طلیحہ، سجاح نام کی ایک عورت، جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے بعد نبوت کا اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف ایکشن لیا. یمامہ اور نجد کے لوگوں کے لیے فوج تیار کی، حضرت خالد ابن ولید کی قیادت میں یمامہ لشکر بھیجا، 1200 صحابہ اور تابعین حضور کے عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے قربان ہوئے. یہ عقیدہ ختم نبوت معمولی عقیدہ نہیں ہے، دور نبوی میں 83 جنگیں ہوئی ہیں جن میں سے 27 میں حضور خود شریک ہوئے ہیں، غزوات اور سرایا میں کل ٹوٹل کفار کے ملا کر بھی ہزار سے کم لوگ دنیا سے رحلت فرما رحلت ہوئے. کفار کے ملا کر بھی ایک ہزار سے کم افراد کام آئے، لیکن ختم نبوت کے عقیدے پر جب زد پڑی تو صحابہ میدان میں اترے، اور تابعین اور صحابہ میں سے 1200 شہید ہوئے، اور مسیلمہ کے ساتھی قتل ہوئے، باقیوں نے ہتھیار ڈالے. یہ اس لیے کہ عقیدہ ختم نبوت دین کی بنیاد اور اساس ہے، اس پر جب بھی کوئی حملہ کرے گا مسلمانوں پر فرض ہے کہ اس عقیدے کا دفاع کرے. آخری خطبہ ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بہت عظیم خطبہ ہے، آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، میں تمہارا ولی امر اور امیر بنایا گیا ہوں، لیکن میں تم سے برتر نہیں ہوں. اگر میں اچھے کام کروں تو میری مدد کرنا، اور اگر غلط اقدام اٹھاؤں، غلط قدم اٹھاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا. سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت ہے. اور پھر وہ تاریخی جملہ کہا کہ تم میں جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے جب تک کہ اس کا حق اسے نہ دلوا دوں، اور تم میں جو طاقتور ہے وہ میری نگاہ میں بے زور ہے یہاں تک کہ اس سے حق لے کر حقدار کے سپرد کر دوں. جو قوم بھی جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ بیٹھے، اللہ اسے ذلت میں چھوڑ دیتا ہے، اور جس قوم میں بے حیائی کی باتیں پھیل جائیں اس میں اللہ تعالی مختلف آزمائشیں اور ابتلا عام کر دیتا ہے. جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہوں تم بھی میرا کہنا ماننا، اور اگر خدا نخواستہ میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر میری اطاعت درست نہیں ہے. رحلت فرما ہوئے، اور رحلت فرما ہونے سے پہلے اپنی بیٹی عائشہ سے فرمایا، ام المومنین سے، کہ میرے کفن کے لیے نئی چادریں خریدنے کی ضرورت نہیں، یہ جو میری چادریں ہیں انہیں دھو کر صاف کر لو اور خشک کر لیں، انہی میں مجھے دفنایا جائے، میرا کفن پہنایا جائے. حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ ابا جان، نئی چادروں میں آپ کو کفن دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا، نہیں نہیں، یہ نئی چادریں مدینے کی کسی بیوہ عورت اور یتیم بچی کے کام آ جائیں. نماز جنازہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، حضرت عمر حضرت نماز جنازہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، انہوں نے دفنایا، اور دفن کہاں ہوئے؟ نقد جنت میں. نقد جنت میں اور آپ اعمال کریں گے، اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے، اعمال کی توفیق دے، نیک اعمال کریں گے، اللہ کے ہاں جائیں گے، حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد جنت کا طے ہوگا. صدیق اکبر وہ ہستی ہے کہ حضور نے فرمایا، ما بین بیتی و ممبری روزۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. صدیق کو اسی نقد جنت میں اللہ نے دفن ہونا نصیب کیا. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج ذات یوم ودخل المسجد وابو بکر و عمر احدهما عن یمینه والآخر عن شماله وهو آخذ بأيديهما فقال هكذا نبعث يوم القيامة. حضور مسجد نبوی میں آئے، دائیں جانب ایک ابو بکر چل رہے تھے، بائیں جانب عمر چل رہے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، اور حضور نے فرمایا، کل قیامت کے دن جب اللہ اٹھائیں گے تو ایسے ہی ہم اٹھیں گے. کہتے ہیں ایک جگہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے باقی ہے، وہ بھی تشریف لائیں گے، دنیا میں آئیں گے، نظام ہوگا، شادی کریں گے، سب کچھ ہو، اس کے بعد رحلت فرما ہوں گے، تو یہاں آ کے تدفین ہوگی. اللہ تیرے صدقے جائیں.
اگر یہ دونوں اٹھے اگر آگے اور پیچھے ہو کے اٹھے تو آپ کو کبھی اندازہ ہو, یہ سن لیجیے یہ بات میں عرض کر دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحد مبارک کے بارے میں جتنی تصویریں آپ کو دکھائی جاتی ہیں سب غلط ہیں, ان کی کوئی حقیقت نہیں. یہ جو نیٹ پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ حضور کا مزار ہے اور اس کی تصویر آتی ہے, یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں, غلط ہے. اس لیے کہ پہلی دیوار سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجر مبارک کی ہے, اس کے بعد ایک پانچ کونی دیوار جس میں کوئی دروازہ نہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے بنوا دی تھی, جس میں کوئی دروازہ نہیں. اس کے بعد پھر ایک اور دیوار بعد میں نور الدین زنگی نے بنائی جس میں ایک دروازہ ہے, اس دروازے اور وہ دیوار جس میں کوئی دروازہ نہیں اس کے درمیان ایک فاصلہ ہے تھوڑا سا, وہاں لوگ چلے جاتے ہیں بعض مخصوص لوگ, لیکن آپ کا روضہ اطہر کسی پر واضح نہیں, بالکل کسی پر واضح نہیں. ہاں یہ بات تاریخ میں موجود ہے کہ جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ و تسلیمات کی پشت مبارک میں سینہ ہے, اگلی جانب سینہ پشت مبارک,
وہاں صدیق اکبر کا سر ہے, اور جہاں عمر کا سینہ ہے, جہاں صدیق اکبر کا سینہ ہے وہاں عمر کا سر ہے. عجیب بات ہے, جن کو سینے سے لگا کے حضور آرام فرما ہوتے ہیں, اور اگر آگے پیچھے اٹھے تو آگے بھی نبی پیچھے بھی نبی, اور اگر چلے برابر تو دائیں بھی نبی اور بائیں بھی نبی. اے پنکھڑ جس کے نیچے پنکھڑ جس کے لیے چل رہا ہے, نیچے ہمارے بیٹھے ہیں بزرگ چودھری صاحب ان کو ہوا مل رہی ہے, پاس جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو نہیں مل رہی, ان کو بھی مل رہی ہے. جہاں 70,000 فرشتے صبح سے لے کے شام تک درود اور اللہ کی رحمتیں اللہ سے مانگ رہے ہوں, پاس پڑے ہوئے کیسے محروم ہو سکتے ہیں؟ تو آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ جہنم میں جائیں گے پھر سزا بھگت کر جنت میں جائیں گے, یقیناً. لیکن کبھی یہ بھی سنا ہے کہ جنت میں جائیں گے اور پھر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا؟ ان کے لیے تو اللہ نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا ہے کہ میں نے ان کو اپنے حبیب کی محبت کی وجہ سے نقد جنت عطا فرمائی ہے. اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے.